الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو ان آیات کی تفسیر ہم پچھلی کچھ کلاسز سے پڑھ رہے ہیں، جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحتیں اور احکام رکھے تھے. دو احکام تھے، ایک حکم کیا تھا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سے کیا مراد، اس میں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم یہ کام کرو، بلکہ اس میں آپ کو ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو یہ آپ کو ایک فیکٹ بتایا جا رہا ہے نا، ہمیں ایک فیکٹ بتایا جا رہا ہے. تو اس طرح کے فیکٹ بتانے کو بھی حکم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک حکم ہو گیا، اور دوسرا حکم کیا، الیسا للانسان الا ما سعى، کہ نہیں ہے انسان کے لیے سوائے اس چیز کے جس کے لیے اس نے محنت کری. یعنی جس چیز کے لیے اس نے محنت نہیں کری وہ اس کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ جس کانٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے وہ جو ہے وہ جزا والا کانسیپٹ ہے، جزا، ٹھیک ہے؟ کہ نیک کام کرے گا تو نیک جزا ملے گی، نیک کام نہیں کرے گا تو نیک جزا یعنی اچھی جزا نہیں ملے گی، برا کام کرے گا تو بری جزا ملے گی، برا کام نہیں کرے گا تو بری جزا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں پر کانٹیکسٹ، یعنی اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ حرام کما لے گا، جیسے کہ محنت کیے بغیر کما لیا اس نے، ٹھیک ہے نا، اس نے تو کوئی محنت نہیں کری تھی، اس نے تو کوئی دفتر کے چکر نہیں کاٹے تھے، صبح شام جو ہے وہ خون پسینہ نہیں گرایا تھا، لیکن پھر بھی اس کو پیسے مل گئے، ہے نا. یہاں پر اس دنیاوی رزق کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس دنیاوی رزق کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. کوئی بتا سکتا ہے، جب تک یہ عاجز اپنا چشمہ لے آئے، پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو جتنی دیر میں چشمہ لے کر کے آتے ہیں تو اتنی دیر میں کوئی اس سوال کا جواب دے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ دنیاوی رزق کی بات نہیں ہو رہی ہے تو اس کی کوئی دلیل ہے، اس کی کوئی دلیل ہے کسی کے پاس، کوئی آرگیومنٹ، کوئی دلیل، کوئی پروف اس بات کا کہ الیس للانسان الا ما سعى میں دنیاوی رزق، مال و دولت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اعمال کی جزا اور سزا کی بات ہو رہی ہے، بس اس کے اوپر کیا دلیل، کوئی دلیل دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب تک
آتے ہیں
جی. دنیاوی رزق انسان کو بغیر محنت کے بھی مل جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل؟ کوئی نہیں. وراثت کیا چیز ہوتی ہے؟ انہیریٹنس، پتا ہے نا؟ باپ نے کمایا ہوتا ہے، باپ نے محنت کری ہوتی ہے، ہے نا؟ لیکن جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت کس میں تقسیم ہوتی ہے؟ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم ہوتی ہے. تو بیٹے بیٹیوں نے سعا کیا تھا، سعا محنت کری تھی بیٹے بیٹیوں نے کہ جی انہوں نے، چلو خود محنت نہ کری ہو، انہوں نے باپ کو سپورٹ کیا ہو کہ بھئی ہاں، ان باپ کے ساتھ مل کر کے انہوں نے بھی باپ کو مدد کی ہو کمانے میں. تو ٹھیک ہے بھئی، ڈائریکٹلی محنت نہیں کری لیکن انڈائریکٹلی محنت کری باپ کو سپورٹ کر کے، تو ان کو جو ملا وہ ان کی کوششوں کی وجہ سے ملا. نہیں، بے شک کچھ بھی نہ کیا ہو، ہے نا، چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اگر اس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس معصوم بچے نے تو باپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا نا، لیکن اس کو باپ کی انہیریٹنس ملے گی. ٹھیک ہے، تو جیسے آپ نے وراثت کے ساتھ پھر ہدیہ بھی لکھا، ہدیہ بھی بالکل ایسی چیز ہے، بلکہ ہدیہ میں ایکچولی نا تھوڑا سا احتمال ہوتا ہے کہ بندے نے کچھ کیا ہے، جبھی تو اس کو ہدیہ مل رہا ہے، ہے نا، کچھ کیا ہے. کوئی آپ نے دوستی شوستی بنائی ہے، آپ نے کسی دوسرے کے اوپر کبھی احسان کیا ہوگا، آپ نے اچھی زندگی اپنی بنائی ہے، تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کے نتیجے میں آپ کو ہدیہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو آپ کی اپنی سعی کا نتیجہ بنا، ہے نا، جیسے کہ اس طرح کی اور باتیں حضرت نے بھی لکھی ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، لیکن وراثت تو خالصتاً بغیر سعی کے ملتی ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ہاں بیٹوں نے باپ کی مدد کری ہو تھوڑا مال بڑھانے میں، بیٹوں کا بھی بیٹیوں کا بھی جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہو، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، ہے نا. تو بھائی جب یہ وراثت بغیر سعی کے ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللیس للانسان الا ما سعا، یہ ایک کلمہ حصر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں ہے انسان کے لیے سوائے جس چیز کی اس نے محنت کری ہو. یہ ہے اس آیت کا مطلب. تو اگر وراثت کو آپ شامل کر لیں تو پھر یہ تو یہ نہیں ہو سکتا نا پھر اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو اچھا جہاد کے اندر جو آپ محنت کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، جو پھر جہاد کے نتیجے میں جو مال غنیمت آتا ہے تو وہ تو بہت زیادہ محنت کے نتیجے میں آتا ہے. اسی طرح ہدیہ کی بھی بات ہو چکی ہے اور باقی چیزیں بھی ہو چکی ہیں. تو وراثت کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اصول صرف اور صرف جزا اور سزا کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہم پڑھ چکے تھے پیج نمبر 219 جو ہمارے جلد کے حساب سے بنتا ہے، تو اس میں دو پیراگرافس تک آگے انہوں نے عیسیٰ علیہ ثواب کا مسئلہ لکھا تھا کہ جبکہ اوپر یہ معلوم ہو چکا کہ آیت مذکورہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے فرائض ایمان و نماز و روزہ کو ادا کر کے دوسرے کو سبکدوش نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، سبکدوش مطلب اس کے اوپر سے یہ بوجھ وہ اتار دے کہ بھئی میں نے تمہاری طرف سے نمازیں پڑھنی ہیں، میں نے تمہاری طرف سے روزہ رکھ لیا ہے. تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص کے نفلی عمل کا کوئی فائدہ اور ثواب دوسرے شخص کو نہیں پہنچ سکے. ایک شخص کی دعا اور صدقے کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچنا نصوص شرعیہ سے ثابت اور تمام امت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے. اجماعی مسئلہ مطلب پرابلم نہیں، مسئلہ کا مطلب یہاں پہ ہم پرابلم سے ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے، بلکہ اجماعی مسئلے کا مطلب یہ کہ شریعت کا اصول، سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے یا صدقہ دیتا ہے، اور اچھا صدقہ جو دیتا ہے تو صدقے کا ثواب بھی دوسرے بندوں کو کیسے ملتا ہے کہ وہ صدقے کے ساتھ ساتھ دل میں نیت رکھتا ہے کہ میں اس کے ثواب کے لیے صدقہ کر رہا ہوں. تو اس کے جو دل کی نیت ہوتی ہے نا، یہی دعا بن جاتی ہے، یہی دعا بن جاتی ہے چاہے وہ زبان سے دعا کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے، کہ بھئی میں اپنی امی کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، میں اپنے دوست کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو گویا کہ وہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ اس صدقے کا ثواب میرے دوست کو پہنچا دیجئے گا. ٹھیک ہے، اور امت کے علماء کرام جو ہیں وہ اس کے اوپر متفق ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایسا کیسے ہوتا ہے، ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ ایسا ہوتا ہے، یا امت کے علماء کا اجماع ہو گیا کہ ایسا ہوتا ہے تو اب ہوتا ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں سمجھ میں آنا کوئی ضروری کو تھوڑی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہماری سمجھ کتنی بڑی ہے، چھوٹی سی تو ہماری سمجھ ہے، ہے نا، تو ہماری چھوٹی سی سمجھ میں ہر بات آ جائے گی. یہ ہمارا تکبر ہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی بات سمجھتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں ساری چیزیں آ جانی چاہیے، یہ تو ہمارا تکبر ہے. ٹھیک ہے، تو تکبر تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنی بری چیز ہوتی ہے. تو اگر ہماری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی ہدیہ کے بارے میں بات ہوئی، اسی طریقے سے صدقے کے بارے میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالتا ہے تبھی وہ کسی کی طرف سے صدقہ کرتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو کسی کے دل میں ڈالتا ہے کہ بھائی اس کو اپنے صدقے میں یاد رکھو یا اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، تو یہ بھی اس کا اپنا عمل ہی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے اور پھر لوگوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے، تو ہمیں فکر جو ہے نا دنیا میں یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسی زندگی گزارے کہ مرنے کے بعد لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ سکیں. یہ نہیں کہ مرنے کے بعد لوگ ہمارے لیے کوئی مونیومنٹ کھڑا کر دیں، یادگار کھڑی کر دیں، کوئی مزار بنا دیں ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، یا ہماری موت کے بعد جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا، اس کی فکر کرنے کی بجائے اس کی فکر کرنی چاہیے کہ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے نیکیوں میں، نیکیوں کے بعد اس کا ایصال ثواب کرنے کے لیے ہمیں یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا، اور وہ یاد رکھیں سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھوائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو یاد کرواتے رہیں. ہم کوئی اتنا بڑا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ جس کی بنیاد پر لوگ جو ہے نا وہ ہمیں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کسی کو بھلوانا چاہتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسی کیسی چیزیں بھول جاتے ہیں سامنے، بالکل آنکھوں کے سامنے چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، ہے نا. تو لوگوں سے ڈائریکٹلی یاد دہانی کی درخواستیں کرتے رہنا کہ مجھے یاد رکھنا، مجھے یاد رکھنا، ہے نا، اس ڈائریکٹ درخواستیں کرنے کی بجائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق بنائیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یاد دلوا سکے نا. ٹھیک ہے، اچھا آگے لکھتے ہیں کہ صرف اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب کسی دوسرے کو بخشا اور پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اجتہاد کیا اس آیت کے مفہوم کے اوپر، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں تلاوت قرآن کا ثواب جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا، اور آیت مذکورہ کا مفہوم عام لے کر اس سے استدلال فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کی تفصیل جو ہے صاحب اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اگزیکٹلی ان کے کیا کیا دلائل ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اس آیت کو اگر وہ یعنی اس آیت کا عام مفہوم لے کر کے استدلال کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا ثواب نہیں مل سکتا، تو پھر اس آیت کا مفہوم لے کر کے پھر صدقے کا بھی ثواب نہیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن صدقے کے ثواب کے لیے پھر یقیناً ایسے ہی ہوگا، مجھے اس کو ذہن میں نہیں ہے، لیکن یقیناً ایسے ہی ہوگا کہ اس کے لیے کچھ ایسی صحیح حدیثیں ہوں گی موجود صدقے کے ثواب کے لیے. تو اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ہاں صدقہ جو ہے اس کا ثواب تو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن تلاوت قرآن کے لیے ایکسپلسٹلی کوئی ایسی ان کو حدیث نہیں ملی ہوگی، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے نا وہ زیادہ تر صحیح حدیثوں کی بنیاد پر ہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ان کو کسی چیز پہ حدیث مل جاتی ہے تو پھر وہ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں، اور اگر ان کو کسی چیز میں حدیث نہ ملے تو پھر وہ اس کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں. یہ امام شافعی کا ایک عمومی مزاج ہے اپنی فقہ کے اندر. ٹھیک ہے، لیکن باقی آئمہ تو اس پہ متفق ہے نا کہ نہیں، تلاوت کا ثواب بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں، یعنی آپ پہنچا سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں جو ایک مصیبت بنی ہوئی ہے نا، جس کو کہ غیر مقلد سوچ کے لوگ کہا جاتا ہے، غیر مقلد کا ایک یعنی یہ ایک پراپر ٹرم ہے جو کہ ایسے لوگوں کے لیے بولی جاتی ہے جو کہ کسی کی نہیں مانتے. کیا؟ کسی کی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو ان کو غیر مقلد کہتے ہیں. تو یہ غیر مقلد لوگ جو ہیں نا، پھر وہ ان کی ایک خاص مصیبت یہ ہے کہ وہ جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں نا، جس کے اوپر ان کے حساب سے جو ہے وہ حدیث موجود نہیں ہے یا ان کے حساب سے جو ہے وہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اسٹرانگ انف دلیل موجود نہیں ہے، تو اب وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کرنا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، کوئی ایسا کرے گا تو پھر وہ ہو ہی نہیں سکتا. ठीक है, यानी बिल्कुल ही ना वो इज्तिहादी मसाइल में जो इख्तिलाफ होता है उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती, ठीक है ना। अब ये एक हदीस मौजूद है कि ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, ठीक है। अब इस हदीस की बुनियाद पर किसी फकीह ने ये हुक्म लगाया कि फातिहा सबको पढ़ना है, चाहे इमाम हो चाहे मुक्तदी हो, लेकिन किसी दूसरे फकीह ने कहा कि फातिहा इमाम को पढ़ना है, मुक्तदी के लिए पढ़ना सही नहीं है, मुक्तदी नहीं पढ़ेगा फातिहा, सिर्फ इमाम पढ़ेगा, ठीक है। तो भाई अब दोनों मुज्तहिदीन मौजूद हैं, एक ने कहा हर मुक्तदी ने भी पढ़ना है, एक ने कहा नहीं मुक्तदी ने नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो मुकल्लिद होते हैं ना, मुकल्लिद, ठीक है, जैसे हम मुकल्लिद हैं तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारे जो इमाम है ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो इज्तिहाद है वो ज्यादा सही है, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद जो है वो भी गलत नहीं है लेकिन कम सही है, ठीक है। सही है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद भी सही है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद असह है, यानी ज्यादा सही है। तो भाई हम जो है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करते हैं, बस हो गई बात खत्म, ठीक है। इमाम शाफी को जो फॉलो करते हैं तो उनकी भी नमाज हो जाती है, क्योंकि वो भी एक मुज्तहिद को फॉलो कर रहे हैं, उनकी भी नमाज हो जाती है। ये मुकल्लिद का नुक्ता नजर होता है, लेकिन गैर मुकल्लिद का नुक्ता नजर क्या होता है, नहीं जी, जो फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, हम कसम खाने के लिए तैयार हैं कि जो फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी, ठीक है। अब वो उसके लिए खुदा की कसम खाएंगे, कुरान सर पे उठा करके वो बात करेंगे, और ऐसी ऐसी जो है वो यानी इस अंदाज से बात करेंगे कि बस इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो है, ठीक है। तो अब ये जो वो बात कर रहे हैं कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती ना, तो भाई ये इज्तिहादी मसला है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास भी दलाइल मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि इमाम फातिहा पढ़ेगा, अगर इमाम ने फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी और पीछे जो लोग हैं उनकी भी नमाज नहीं होगी। लेकिन जब इमाम फातिहा पढ़ रहा है तो मुक्तदी फातिहा नहीं पढ़ेगा, सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा, वो बहुत सारे दलाइल से इस बात को साबित करते हैं, ठीक है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह वो दूसरे दलाइल है उनके पास जिससे कि वो साबित करते हैं कि नहीं, मुक्तदी को भी शाफे वो पढ़नी चाहिए, सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है। तो भाई ये एक इज्तिहादी मसला है, इज्तिहादी मसले के अंदर ना आप इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि जो मेरे मुज्तहिद इमाम के खिलाफ होगा उसकी उसका अमल कबूल नहीं होगा, आप ये जजमेंट नहीं दे सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने नबी को थोड़ी बनाया है, ये बात तो नबी कर सकता है कि उसका अमल कबूल नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसी कैसी बात कर सकते हैं जैसे कि आप आपको अल्लाह ताला ने नबी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये जो तिलावत कुरान का मसला है, तो भाई ये अगर आयमा के नजदीक तिलावत कुरान करके ईसाले सवाब दिया जा सकता है, किया जा सकता है, तो अब आप लोगों को मना नहीं कर सकते कि तुम तिलावत कुरान करके लोगों को ईसाले सवाब ना करो, आप मना नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। लेकिन ये जो गैर मुकल्लद लोग होते हैं हमारे यहाँ उनको अहले हदीस कहा जाता है, और अरब वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर वो सलफी के नाम से अपने आप को पुकारते हैं अपने, है ना। तो इनका क्या क्या अमल है कि कोई अगर फातिहा अगर कोई यानी कुरान पढ़ रहा होगा ना किसी को इसाले सवाब करने के लिए तो उसको रोकेंगे, नहीं 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 आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से साबित है कि ये कुरान पढ़ करके जो है वो इसाले सवाब किया जा सकता है, ठीक है, पीछे पड़ जाते हैं लोगों के, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, ये एटीट्यूड जो है ना, ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत एटीट्यूड है, ठीक है भाई। अइमा मुज्तहिदीन से तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, ये तकब्बुर का असल में मसला है, ये मसला असल में तकब्बुर है कि अपनी अकल और समझ को जो है ना इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक वगैरह के अकल से ज्यादा समझना शुरू हो जाए कोई इंसान, ठीक है। तो तिलावत कुरान का बस इतना सा मसला है, आप को अगर कोई तंग कर रहा है तो आप बेशक उनसे झगड़ा लड़ाई मत करें उस वक्त, लेकिन आप तमीज से कह देंगे भाई आप बेशक आप एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, मैं तो आपको नहीं कह रही कि आप पढ़ें,
کیوں نہیں پڑھ رہے, آپ کیوں نہیں پڑھ رہے قرآن لوگوں وہ جو جن کا انتقال ہوا ہے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے نا بھائی, میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ پڑھ, آپ کیوں نہیں پڑھ رہے, تو آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ میں کیوں پڑھ رہی ہوں. بس سیدھا سا اس طرح سے اگر جواب دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس طرح سے جواب دے دیں, اور اگر اس کا نتیجے میں کوئی جھگڑا لڑائی شروع ہو جائے گی تو بہتر ہے کہ اس وقت پڑھنا چھوڑ دیں, جب وہ صاحب جو ہے نا وہاں سے ٹل جائیں تو اس کے بعد پھر آپ پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ ضرور سے پوچھ لیں اس ٹاپک کے اوپر, کیونکہ اس کا واسطہ مجھے پتا ہے کہ اکثر خواتین کو ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو مسئلے ہیں نا یہ مسئلے زیادہ تر خواتین میں ہوتے ہیں, مردوں میں تو پھر وہ ایک دوسرے کا لحاظ کر جاتے ہیں نا, کچھ ان کو بھی ذرا ایک اپریہنشن ہوتی ہے کہ بھی ہم کچھ بولیں گے تو آگے سے ہمیں بھی کچھ مل جائے گا, لیکن خواتین میں تو جس کو کہتے ہیں نا یعنی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا. ٹھیک ہے, جیسے کہ اس تلاوت قرآن والے مسئلے میں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتی ہیں ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے نا, اسی طریقے سے دوسرے کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ جو ہے وہ مردوں کی طرح اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہے کوئی عورت تو اس کے بھی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتی ہیں کہ تم کیوں نہیں پڑھ رہی مردوں کی طرح سے نماز, ہے نا. تو اس وجہ سے آپ خواتین کے لیے مسئلوں کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, کوئی آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے گا اور آپ بھی پھر فوراً جو ہے وہ ہاں جی صحیح بات تو ہے, اور پھر ہمیں تو ہمارے ماں باپ نے غلط سکھایا اور ہمیں تو ہمارے علماء نے غلط سکھایا اور اصل طریقہ تو یہ ہے جو کہ یہ خاتون کہہ رہی ہیں, پھر آپ کا جو ہے نا بالکل ہی ہے نا وہ گمانی اپنے علماء کے بارے میں خراب ہو جائے گا. جس وجہ سے یو نیڈ ٹو لرن. وہ لوگ پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے وہ حدیث, پھر اپنے کیسے ان کو سمجھائیں کسی حدیث کے حوالے سے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ حدیثوں کا علم نہیں ہے تو آپ ان کو مت سمجھائیں. ٹھیک ہے نا, آپ ان کو سمجھانے کی فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, پہلے حدیث کا علم حاصل کر لیں پھر اس کے بعد ان کو سمجھائیں. اب وہ سارا کے سارا آپ کو دلائل میں اس وقت نہیں ہے, دین اسینشلز کی تفسیر کلاس میں تو نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے, کافی سارے دلائل ہوتے ہیں اس کے اوپر, تو میری بھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن ہیں موجود. تو بھائی کچھ اعتماد کریں اپنے علماء کے اوپر کہ ہاں انہوں نے جو باتیں ہمیں مسائل بتائے ہیں تو وہ دلیلوں کے ساتھ ہی بتائیں. تو ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے کسی سے آرگیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کی باتوں کو آپ نے کئی محاورہ نہیں سنا, ایک کان سے سنو دوسرے کان سے اڑا دو. حق بات میں تو ہم یہ بہت کرتے ہیں, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا, لیکن جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی باتوں پہ ہم بڑی توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ہاں غور سے سن رہے ہیں اور ان کی بھائی ذرا تھوڑی سی عقل استعمال کرنی پڑتی ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے علماء اور مشائخ ہیں تو وہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں نا تو وہ بھی حدیثوں کی بنیاد پر ہی کہہ رہے ہیں, بغیر حدیثوں کے نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو کہتے ہیں کہ جمہور ائمہ, جمہور مطلب میجورٹی ائمہ کرام اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جس طرح دعا اور صدقے کا ثواب دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے, اسی طرح تلاوت قرآن اور ہر نفلی عبادت کا ثواب دوسرے شخص کو بخشا جا سکتا ہے اور وہ اس کو ملے گا. ٹھیک ہے, اچھا ایک بات ذہن میں آ گئی اس وقت کہ جو بھی حدیثوں کی بات کریں نا کہ جی حدیث موجود ہے اس کے اوپر اور حدیث یہ کہتی ہے, تو اس کے لیے تو سیدھی سیدھی سی ایک بہت آسان سا حل ہے اس کا. ٹھیک ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ حدیث مبارکہ تو یہ بھی کہتی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اگر حدیث کی بنیاد پر آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر آپ بھی ٹانگیں چیر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں ان کی طرح سے, ہے نا, آپ بھی جو ہے وہ کھول کر کے جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں جس طرح سے کہ وہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ مرد جو ہے وہ ذرا کھول کر کے اپنے آپ نماز پڑھتے ہیں, تو عورتیں بھی کھول کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں کیونکہ حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے, تو حدیث ایک حدیث کی بنیاد پر ایسے شریعت کے اصول نہیں بنتے ہیں, ایک بات یاد رکھیں, ایک حدیث کی بنیاد پر جو ہے نا وہ شریعت کے فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں, بلکہ بہت ساری حدیثوں کی تطبیق کی جاتی ہے قرآن کی کے ساتھ ملا کر کے سب کی تطبیق کی جاتی ہے, تب کہیں جا کر کے کوئی شریعت کا اصول بنتا ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ کہ یہ نماز عورت کی مرد سے مختلف ہے یا مرد کے جیسی ہے, تو اس کے اوپر پھر ماشاء اللہ بہت زبردست ایک لیکچر موجود ہے, وہ اگر چاہیں گے تو آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے گا.
For namaz, they refer hadith. Follow me how I pray. I'm praying. No hadith is like this. Males follow me and follow Aisha for females. Males follow me and follow Aisha for females. No hadith is like this. Chale. Achha, ye keh rahi hai ke उन्होंने प्राइवेट मैसेज लिखा है यहाँ पर, तो आप लोग नहीं पढ़ सकती हैं कि ये जो गैर मुकल्लद होते हैं ना, गैर मुकल्लद ख्वातीन दूसरी ख्वातीन के पीछे पढ़ती हैं ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जैसा पढ़ते हुए देखते हो वैसे पढ़ो, ठीक है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों की तरह से पढ़ते हैं, तो तुम लोग जो है वो एक अलग तरीके से क्यों पढ़ रही हो, ठीक है? क्योंकि ऐसी कोई हदीस नहीं है कि मर्द मुझे देख करके पढ़ें और औरतें आयशा को देख करके पढ़ें, ऐसी तो कोई हदीस नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, तो ऐसी तो कोई हदीस नहीं है। तो भाई इसके ऊपर चंद, क्योंकि मुझे भी जहन में रह गए हैं वो दलाइल, ठीक है? तो चंद दलाइल क्या है कि आपको हर चीज के लिए हदीस नहीं चाहिए होती है, ठीक है? तआमुले उम्मत, उम्मत का अमल ये भी देखना होता है, ठीक है? उम्मत ने किस चीज के ऊपर अमल किया ये भी देखना होता है। अब इसके ऊपर बहुत सारी मिसालें हैं, एक दो ये कि तवाफ, जब काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं उम्रे के अंदर या हज हज के अंदर, ठीक है, तो उस तवाफ के अंदर जो है वो मर्दों के लिए सुन्नत है वो रमल करना। रमल कहते हैं जरा पहलवान की तरीके से ना, अपने हाथों को अकड़ा करके और ऐसे चलना कि देखने में जो है वो लगे जैसे कि आप किसी से फिजिकली लड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है? मर्द रमल करते हैं, औरतें रमल नहीं करती। भाई क्यों? औरतें क्यों नहीं रमल करती? कोई हदीस है इसके ऊपर कि औरतें रमल ना करें सिर्फ मर्द रमल करें? ऐसी कोई हदीस नहीं है, ठीक है? अच्छा, कोई कहे कि भाई हम तो सलात की बात कर रहे हैं, नबी अलैहि सलाम ने नमाज के बारे में बोला कि सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, ठीक है ना? तो तवाफ के बारे में तो नबी अलैहि सलाम ने नहीं बोला, तो इस वजह से तवाफ का जो मामला है वो मर्दों का अलग है और औरतों का अलग है। नमाज के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो इस वजह से नमाज दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। तो इसका जवाब क्या है भाई? इसका जवाब यह है कि तुम एक हदीस को तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो, हालांकि वो हदीस जो है वो मुतवातर हदीस भी नहीं है, ठीक है? सही हदीस जरूर है लेकिन वो मुतवातर हदीस तो नहीं है। मुतवातर हदीस जो होती है वो कुरान के दर्जे की हदीस होती है, ठीक है? सही हदीस खारी अगर कोई है तो वो कुरान के दर्जे की हदीस नहीं होती। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, के तहकीक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए मॉडल है। तो उस्वाए हसना क्या चीज होती है? उस्वाए हसना होती है कि तुम उनको देखो और जैसे जैसे वो करते हैं वैसे वैसे तुम करो। इसको कहते हैं उस्वाए हसना, इसको कहते हैं मॉडल। ही इज द मॉडल फॉर यू। तो भाई जब नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉडल हैं मुसलमानों के लिए, लकद कान लकुम, लकुम के अंदर औरतें और मर्द सारे शामिल हैं, कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं करता कि नहीं लकुम जो है ये तो खाली मर्दों की बात हो रही है, औरतों की बात नहीं हो रही। भाई जब मर्दों औरतों दोनों के लिए अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम सलाम को मॉडल बनाया है तो फिर हर काम में नबी अलैहिस्सलाम सलाम को औरतें भी फॉलो करें ना, जो वो कर सकती हैं। भाई ठीक है, औरतें जो है वो औरतों से शादी नहीं कर सकती। नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने 11 औरतों से शादी करी, अब क्या औरत जो है वो 11 औरतों से शादी कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि औरत जो है वो औरत से शादी नहीं कर सकती, ठीक है? उसकी भी कोई दलील है, वरना तो अमरीका में तो करती हैं, यूरोप में तो करती हैं, है ना? लेकिन जो शरीयत की दूसरी दलाइल है उनसे पता चलता है कि औरत औरत से शादी नहीं कर सकती। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम के उस्वाए हसना को फॉलो करने में मर्दों और औरतों में डिफरेंस है, ठीक है ना? तो इसी तरीके से जो आप तवाफ कर रहे हैं तो उस तवाफ के अंदर मर्द रमल करेंगे, औरतें रमल नहीं करेंगी। कोई हदीस नहीं है इसके ऊपर किस बुनियाद पर औरतें रमल नहीं करती, क्योंकि अपने बड़ों को नहीं करते हुए देखा, कभी किसी जनरेशन की औरतों ने रमल नहीं किया, ठीक है? उसी तरीके से जब सही करने के लिए जाते हैं तो सही के अंदर जो मिलैन अखबरैन होता है, दो ग्रीन लाइट्स जो लगाई हुई हैं, ठीक है ना, तो उनके दरमियान मर्द भागते हैं औरतें नहीं भागती, ठीक है ना? तो औरतें जो हैं वो क्यों नहीं भागती भाई? कोई हदीस लेकर के आए उसके ऊपर? कोई हदीस नहीं है औरतों,
کہ نہ بھاگنے کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی یہ تعامل امت کی وجہ سے کہ عورتوں نے کبھی عورتوں کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے بزرگوں میں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے عورتیں نہیں بھاگتی, حدیث تو کوئی نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بات ہے نا جو آپ نے سوال میں لکھا کہ بھائی دیر از نو حدیث لائک دس, ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ آئی ڈونٹ فالو دیم, لیکن دوسروں کو تو پتا ہونا چاہیے نا یہ بات. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی ہر چیز کے لیے. ٹھیک ہے؟ باقی انہوں نے جو پوائنٹ لکھا ہے یہ بھی حقیقت ہے 100% کہ یہ جو غیر مقلد ہوتے ہیں یہ بھی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے علماء کرام کی. ٹھیک ہے؟ کوئی براہ راست حدیث پہ کوئی عمل کوئی تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں, اصل میں یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اصل میں بات کیا ہے؟ اصل بات تکبر, اور تکبر کے نتیجے میں جو گناہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کا گناہ, حق بات کی نفی کرنے کا گناہ, کیونکہ تکبر کی علامت یہی ہے. ٹھیک ہے؟ جس انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے اس کی دو علامتیں ہوتی ہیں, کل بھی ایک تفسیر کلاس کے اندر بات ہوئی ہے. ایک علامت یہ کہ حق بات کا انکار کرتا ہے, دوسری بات دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جس کے اندر تکبر ہوگا تو پھر وہ حق بات کا انکار کرے گا, جو اس کے سامنے دلائل آ رہے ہوں گے وہ اس کا انکار کرے گا. ٹھیک ہے؟ اور اپنی طرف سے کوئی جھوٹ بات کہنا شروع کر دے گا کہ بھئی حدیث کو فالو کر, حدیث کو فالو کر, حالانکہ خود حدیث کو فالو نہیں کر رہا ہے, خود اپنے علماء کی تقلید کر رہا ہے, لیکن دوسروں سے کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں تم علماء کی کیوں تقلید کرتے ہو, تم حدیث کو فالو کرو. جھوٹ بول رہا ہے نا یہ بندہ. ٹھیک ہے؟ اور اس جھوٹ کا سبب کیا بن رہا ہے؟ تکبر کی روحانی بیماری اس کا سبب بن رہی ہے. ٹھیک ہے؟ بہرحال اصل میں یہ جو ڈسکشن ہے نا یہ بہت تفصیلی ڈسکشنز ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے نا ہر بندہ ان کو نہیں سمجھ سکتا. اس کے اوپر دیکھیں, میں نے جو آپ کو جو باتیں ابھی کہی ہیں نا ان کے اوپر بھی بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان کے اوپر بھی بڑے اعتراضات ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے نا یہ اعتراضات والا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے جو عوام الناس ہوتے ہیں نا وہ دلائل کے ذریعے سے بات نہیں سمجھ پاتے ہیں, کیونکہ ہر دلیل کے اوپر کوئی اعتراض موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے ابھی آپ کو جو دلیلیں دی ہیں اس دلیلوں کے اوپر بھی آپ کو اعتراض مل جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اگر تو آپ خود عالم بنے تو پھر تو آپ کو ساری دلیلیں سمجھ میں آ جائیں گی, لیکن اگر آپ خود عالم نہیں بن رہی ہیں نا تو پھر کسی کلاس کے اندر چند دلیلیں سن کر کے بات مکمل نہیں ہوگی آپ کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس کا حل جو ہے نا وہ ون آف دا ٹو, دو میں سے ایک حل ہے. ایک حل کیا ہے؟ خود عالم بن جاؤ, ساری دلیلیں خود جا کر کے سوچو, یعنی خود جا کر کے پڑھو اور ان کو سمجھو اور ان کو یاد رکھو. یہ پہلا حل ہے. دوسرا حل کیا ہے آپ بتا دیں؟ ون آف دا ٹو سولوشنز. ایک سولوشن کیا؟ خود ساری کی ساری چیزیں سمجھو اور یاد رکھو پھر ان کو. دوسرا حل کیا ہے اس کا؟ علماء پر اعتماد کرو, ہے نا؟ اہل علم کی صحبت, صحبت کا مطلب ہوتا ہے اعتماد کرنا, ورنہ خالی صحبت سے فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ اعتماد کے ساتھ اپنے بڑوں کے اوپر ان کے ساتھ جڑ کر کے رہو. ٹھیک ہے؟ یہی دو حل ہیں. اب آپ سوچ لیں, آپ ماشاء اللہ 19 اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر, کتنی 19 اسٹوڈنٹس ہیں, تو ایک دو تو ماشاء اللہ پہلے سے عالمہ ہیں, لیکن باقی جو ہیں جو عالمہ نہیں ہیں کیا سب کوئی عالمہ بن سکتی ہیں؟ سارے تحقیق دلیل یعنی تحقیقی دلائل وغیرہ کو پڑھ کر کے پھر یاد رکھ سکتی ہیں؟ آف کورس نہیں یاد رکھ سکتی ہیں. آپ کے بچے ہیں, آپ کا گھر ہے, آپ کے شوہر ہیں, آپ کے سسرال ہے, پتہ نہیں کیا کیا ذمہ داری ہیں, تو آپ تو یہ نہیں کر سکتی. تو پھر دوسرا سولوشن رہ جاتا ہے کہ اعتماد کرو اپنے بڑوں بزرگوں کے اوپر. ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں, بزرگ سلیکشن کے اندر جو ہے نا یہ بات دیکھ لیا کرو کہ تمہارے بزرگ جو ہے نا وہ سچے اور نیک لوگ ہونے چاہیے, دھوکے باز قسم کے لوگوں کو اپنا بزرگ نہیں بنا لینا. ٹھیک ہے؟ یہ بس دیکھنا ہوتا ہے بزرگوں کی سلیکشن کے وقت. جب ایک دفعہ سلیکٹ کر لیا تو اس کے بعد پھر اعتماد کرو, بس ہر بات میں علماء سے ڈسکس کریں. ہاں وہ تو پھر جب کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو نا تو, اور یعنی کسی عورت نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ تم غلط کری ہو, تم غلط کری ہو, ٹھیک ہے, تو وہ عورت بھی ایک طرح کی پھر شیطانی ہے اصل میں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انسانوں کے لباس میں بھی شیطان ہوتے ہیں. صحیح ہے؟ تو وہ بھائی اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے, وہ سمجھ رہی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ یعنی اپنے طریقے سے ہٹا کر کے وہ اس کو کوئی جنت مل جائے گی, حالانکہ بالکل غلط سمجھ رہی ہے وہ.
ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے. اچھا وہ تو تنگ کرے گی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے, پھر آپ اسے جان بجا کر کے اپنے گھر چلی جائیں گی. پھر اس کے بعد جو جن والا شیطان ہے وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے نا, کہ ہاں جو اس نے کہا تھا تو وہ تو صحیح تو کہہ رہی تھی وہ, ہے نا, تو بات اس کی بات میں تو بڑا وزن تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جن والا شیطان جو ہے نا, ایک تو وہ ہوتے ہیں شیطان جو کہ آپ کو مسجد میں آ کر کے تنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ یعنی بغیر کوئی سوچے سمجھے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو, لیکن بہرحال عمل تو شیطان والا ہی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک وہ شیطان ہوتا ہے جو کہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے. تو جب اس طریقے کے لوگ پھر آپ کو تنگ کرنا شروع کر دینا, تو پھر اس کے بعد اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ پوچھو جا کر کے, ہے نا, علم والوں سے مسئلے کو سمجھ لو, تاکہ یہ وساوس جو ہے نا وہ آپ کا پیچھا چھوڑ دیں. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا, تو پھر یہ وساوس آپ کو نہیں چھوڑیں گے بلکہ آپ کو خراب ہی کر کے چھوڑیں گے. اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں, یہ بات صحیح ہے جی. علماء کرام کے نزدیک جو ہے وہ یہی بات صحیح ہے, ٹھیک ہے. اینی ویز آگے چلیں کہ اسی طرح تلاوت قرآن اور ہر نفلی عبادت کا ثواب دوسرے شخص کو بخشا جا سکتا ہے اور وہ اس کو ملے گا. قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ احادیث کثیرہ اس پر شاہد ہے کہ مومن کو دوسرے شخص کی طرف سے عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. امام قرطبی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں, تو بھائی پھر تفسیر مظہری میں اس جگہ ان احادیث کو جمع کر دیا ہے جن سے ایصال ثواب کا فائدہ دوسرے کو پہنچنا ثابت ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب وہاں پر انہوں نے وہی اعتراض کرنا ہے کہ ہاں باقی سارے اعمال کا ثواب کے اوپر ہم اعتراض کو تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو صرف تلاوت قرآن کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی آپ کو اعتراض ہے تو آپ نہ کریں نا, میرا تو پیچھا چھوڑ دیں نا, ٹھیک ہے. اس کا بس سیدھا سیدھا یہی جواب ہوتا ہے. اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں, جو یعنی اصول کی بات, یا ابھی جو بات ہو چکی اسی کو بس ایک جملے میں اگر سمیٹنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا کہ جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں نا, کہ جس کے اندر ایک مجتہد کا کوئی فیصلہ ہے دوسرے مجتہد کا کوئی فیصلہ ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اختلاف ہے علماء کے درمیان, تو ان اجتہادی مسائل میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں اپلائے ہوتا ہے. امر بالمعروف کا مطلب نیکی کا حکم کرو, اور نہیں عن المنکر کا مطلب کہ منکرات سے روکو لوگوں کو, ٹھیک ہے. تو یہاں پر معروف جو ہے نا وہ اجتہادی مسائل نہیں ہیں, اجتہادی مسائل معروف چیز نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. معروف وہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو. مثلا نماز پڑھنا, کیا امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو؟ کوئی اختلاف نہیں ہے, سب اس بات پر متفق ہیں کہ نماز پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا, نماز فرض ہے, ٹھیک ہے. تو امر بالمعروف نماز پڑھنے کے لیے استعمال کرنا ہے, جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کو کہنا ہے نماز پڑھنے کے لیے, بے شک تمیز سے کہنا ہے, موقع کی مناسبت سے کہنا ہے, لیکن امر بالمعروف حکم ہے لوگوں کو نماز کہنا کرنے کے لیے کہنا. لیکن نماز کے اندر وہ رفع یدین کر رہا ہے کہ رفع یدین نہیں کر رہا, یہ معروف معاملہ نہیں ہے, یہ اجتہادی اختلاف ہے. اس کے اندر رفع یدین کرنا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا ہے؟ رفع یدین پتہ ہے جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع میں جاتے ہیں, اس کو رفع یدین کرنا کہتے ہیں, یدین کا اٹھانا, ٹھیک ہے. یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اگر کوئی رفع یدین نہیں کر رہا تو اب اس کو امر نہیں کیا جا سکتا کہ تم کیوں نہیں کر رہے رفع یدین, بھائی وہ کسی مجتہد کو فالو کر رہا ہے, and he has all the right to do it, ٹھیک ہے نا. آپ اس کو اس بنیاد پر کہ امر بالمعروف کا حکم ہے اس وجہ سے میں اس کو رفع یدین کرنے کے لیے کہوں, نہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر کوئی یعنی نہیں کر رہا کوئی چیز اجتہادی مسئلے میں, تو آپ اس کو کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتے, نہ چھوڑنے کے لیے کہہ سکتے, ٹھیک ہے. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی حقیقت کو یاد رکھیے گا کہ یہ اجتہادی مسائل میں اپلائی نہیں ہوتا, یہ غیر اجتہادی اور یعنی متفق فیہ والے مسائل میں اپلائی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, جھوٹ نہ بولنا, یہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں ہے کہ کوئی فقی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز ہے, کوئی فقی کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے, نہیں, یہ ہر ایک کے نزدیک ایک چیز ہے, جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, اس میں آپ کسی کو نہیں انل منکر کر سکتے ہیں جب آپ اس کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھیں, ٹھیک ہے, تو اس کو تمیز سے احتیاط سے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نہیں جھوٹ بول رہے. اوپر صحف موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں وہ ایک یہ کہ ایک شخص کے گناہ کا عذاب کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا اور ایک کے گناہ میں دوسرا کوئی نہیں پکڑا جائے گا. دوسرا یہ کہ ہر شخص پر جن اعمال کی شرعی ذمہ داری ہے اس سے سبکدوشی خود اسی کے اپنے عمل سے ہوگی, دوسرے کا عمل اس کو سبکدوش نہیں کرے گا, ٹھیک ہے, کہ کوئی دوسرا اس کے بیہیف پر عمل کر لے گا اور اس کے اوپر سے وہ عمل ختم ہو جائے گا, نہیں, یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو کہ ہر بندہ اپنے اوپر ہی اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پچھلی کلاس میں یاجد آپ کو کہہ چکا ہے کہ شفاعت ایک الگ چیز ہے. شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے گناہ کو اپنے سر لے لیا, یہ نہیں ہے شفاعت کا مطلب, ٹھیک ہے, یا یہ کہ کسی کی طرف سے نماز ادا کر دی, شفاعت کا یہ مطلب نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو شفاعت حق ہے, اور شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو جو ہے وہ گناہ اور کی سزا مل رہی ہے اور کوئی اس کی طرف سے دعا کرے کہ اللہ اس کو معاف کر دیجیے, ٹھیک ہے, اس کو معاف کر دیجیے, ٹھیک ہے, تو اس کو شفاعت کرنا کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن سب کی شفاعت کریں گے, حالانکہ رحمت للعالمین ہیں, سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں, تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سب کے لیے تو نہیں کریں گے نا. عالمین کے اندر کیا کافر نہیں آتے؟ کرسچنز, جوز, ہندوز کے عالمین کے اندر شامل نہیں ہیں؟ ہیں شامل. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے لیے رحمت للعالمین ہے, تو پھر سب کے لیے کیوں نہیں شفاعت کریں گے بھائی؟ نہیں, صرف ایمان والوں کے لیے شفاعت کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ایمان والوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان والا رشتہ ہے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کری ہے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی جب انہوں نے یہ تصدیق والا عمل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی شفاعت کروائیں گے, ٹھیک ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں کسی کی شفاعت کر سکتے نا, تو یہ بھی ان کا عمل ہی تو ہوگا نا, ایمان لانے والا عمل ہوگا نا, کہ جس کی ان کو پھر اس دن جزا مل رہی ہوگی کہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت فرما دیں گے. اور جس نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, بے شک رحمت للعالمین ہے لیکن ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے, ٹھیک ہے نا. رفع دین کرنے کا کیا حکم ہے؟ جیسے کچھ لوگ ساری زندگی رفع دین نہیں کرتے اور پھر ایک دم سے کرنے لگتے ہیں, اتنی زندگی گزر جانے کے بعد تو اس میں کیا حکم ہے؟ یہ لوگ جو کچھ یعنی ساری زندگی نہیں کرتے پھر ایک دم سے کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ غیر مقلدین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں فائدہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ اوبویسلی جن لوگوں کے بارے میں سوال کر رہی ہیں تو یہ عام لوگ ہیں نا, اکابر فقہا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے دلائل سارے کے سارے خود پڑھے اور پھر وہ اس بات پہ کنونس ہو گئے کہ رفع دین کرنا جو ہے وہ حق ہے, ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے رفع دین کرنا شروع کر دیا. فقی تو یہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک عام آدمی جب یہ کرنا شروع کر دیتا ہے نا, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو, ٹھیک ہے نا, اور کچھ نہیں, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے علماء کرام سے جا کے پوچھا نہیں, تو اس وجہ سے وہ تو ہو گئے متاثر, اب وہ اسی طرح سے پک اینڈ چوز کرتے رہتے ہیں. اچھا, ان کو کل کوئی آ کر کے دوسری دلیل بول دے کہ نہیں رفع دین کرنے کے خلاف, ان کو کوئی دلیل دے دے, وہ کرنا چھوڑ دیں گے پھر, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہیں جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں نا, تو وہ پھر ادھر سے ادھر لوٹتے رہتے ہیں, ہر وقت کبھی ادھر ڈولتے ہیں کبھی ادھر ڈولتے ہیں. لیکن رفع دین کرنے یا نہ کرنے سے نماز کینسل نہیں ہو جاتی, ٹھیک ये पहले आप कर रहे थे तो आपकी नमाज नहीं हो रही थी, या अब आप करना शुरू हो गए तो अब आपकी नमाज होनी शुरू हो गई और पिछली नमाजें आपकी कैंसिल हो गई या ज़ाया हो गई आपकी नमाजें, नहीं, ये इज्तिहादी मसला है, ठीक है। इसके करने या ना करने से नमाज की सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके करने या ना करने से नफ्स की सेहत पे फ़र्क पड़ता है, यानी इंसान का नफ्स जो है ना वो मुतासर होता है, नमाज मुतासर नहीं होती। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब वो एक अलग मसला है कि कैसे नफ्स मुतासर होता है वगैरह उसका तो भी, लेकिन इसमें इमाम और मसलक का कुछ मसला है, इमाम और मसलक का कुछ मसला है। ये आप कहना चाह रही हैं मसलक नहीं, आप मुक्तदी कहना चाह रही हैं शायद, ठीक है। इमाम और मुक्तदी का कुछ मसला है, नहीं, रफा दैन में इमाम और मुक्तदी का कोई मसला नहीं है कि इमाम करेगा मुक्तदी नहीं करेगा या मुक्तदी करेगा इमाम नहीं करेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो तो सूरह फातिहा पढ़ने के अंदर है कि इमाम पढ़ेगा और मुक्तदी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। या ये कि अगर आपका सवाल ये है कि इमाम और मसलक से मुराद इमाम अबू हनीफा और उनका मसलक, हाँ, तो रफा यदैन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में रफा यदैन नहीं है, और इमाम शाफ़ई के मसलक में रफा यदैन है। तो इंडिया में अगर आप कुछ लोगों को हमेशा रफा यदैन से नमाज पढ़ते हुए देखती है ना, तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो शाफ़ई मसलक के होते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं शाफ़ई मसलक के, ठीक है। तो भाई वो शाफी मसलक के मुताबिक रफा यदैन करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही करते हैं वो, ठीक है, सही। देखिए हमारा तो ये मिजाज है, जो इमाम शाफी को फॉलो करते हैं हम तो कहते हैं बिल्कुल सही करता है वो। इमाम अहमद इब्ने, कुछ लोग हैं इमाम मालिक को फॉलो करते हैं, नमाज में जो जो क्याम होता है, क्याम में हाथ नहीं बांधते, हाथ साइड्स पे खड़े रख करके खड़े होते हैं वो। हाथ बांधना नहीं है इमाम मालिक के नज़दीक, उनका जो जमहूर का फतवा है वो हाथ छोड़ करके नमाज पढ़ने का है, ठीक है। अब कितना फ़र्क लगता है, हम तो हाथ बांध करके सारी, बल्कि इमाम शाफी वाले भी हाथ बांध के पढ़ते हैं, इमाम अहमद वाले भी हाथ बांध के पढ़ते हैं, इमाम हनीफा वाले भी हाथ बांध के पढ़ते हैं, लेकिन इमाम मालिक वाले हाथ छोड़ करके पढ़ते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल सही करते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, हालांकि तीन आइमा से खिलाफ है उनका, लेकिन बिल्कुल सही कर रहे हैं क्योंकि इमाम मालिक को फॉलो कर रहे हैं। तो अच्छा, आप भोपाली लैंग्वेज में बात करिए ना, शायद तो अपन किसी एक इमाम को फॉलो कर रहे हो, फिर बीच में किसी दूसरे इमाम को कुछ पार्ट फॉलो करने लगे, तो ये स्विच एंड थ्रो सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इस स्विच एंड थ्रो जो है, या इसको आप कहें पिक एंड चूज, ठीक है, तो स्विच एंड थ्रो, पिक एंड चूज, ये सही नहीं है, इसलिए क्योंकि ये कहलाता है नफ्स परस्ती। ये नफ्स परस्ती की वजह से इंसान कर रहा होता है, ठीक है, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। अगरचे के अगर वो इस तरह से पिक एंड चूज करेगा इज्तिहादी मसाइल में, तो उसका अमल तो हो रहा है, यानी उसकी नमाज अदा हो रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि नमाज अदा नहीं हो रही, नहीं, उसकी नमाज अदा हो रही है, लेकिन उसका दूसरा मसला खराब हो रहा है। मेरे बेटे ने पूछा तो मैंने ये समझाया कि बेटा दोनों साबित हैं, वो भी सही ये भी सही। नहीं, आपको ये समझाना चाहिए था कि वो भी सही और हम जो कर रहे हैं वो असह है। ये चूंकि आप तो पढ़ी लिखी हैं, इस वजह से आज आपको बोल रहा है कि आपको असह और सही का फर्क समझा देना चाहिए उसको। और दूसरी एक ये भी बात है कि बजाय लगता है कि बड़ा मुश्किल मामला है, लेकिन ये नफ्स वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो हमें देना है, देना पड़ेगा लोगों को, ठीक है ना। इस दौर में ना, ये इसके बगैर बात नहीं बनती कि नफ्स क्या चीज़ होती है, नफ्स परस्ती क्या चीज़ होती है, ठीक है। अगर आपके बेटे के जहन में ये सवाल आया हुआ है ना, तो अब आपका जो जवाब है ना, वो भी सही है ये भी सही है, ये उसको रजिस्टर नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। ये एतराज या ये डाउट उसके जहन में फिर भी रह गया, आपके सवाल से वो डाउट रिमूव नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कल को खुदा ना खास्ता फिर ये उसको नुकसान पहुंचा सकता है ना, तो यू विल हैव टू गो इनटू मोर डिटेल, ठीक है। व्हाट अबाउट प्रेइंग सर्टेन प्रेयर्स टुगेदर आफ्टर टाइम हैज पास्ड, इज दिस एन इज्तिहादी मसला? आफ्टर टाइम हैज पास्ड, यानी जो कज़ाए उम्री या कज़ा नमाजें मिल करके पढ़ना, नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं सुना कि इसमें कोई इज्तिहादी इख्तिलाफ है कि पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, नहीं। कज़ाए उम्री हो या दिन की आपने
بدقسمتی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا, چار نمازیں قضا ہو گئیں. تو اب عشاء کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ چاروں نمازیں ایک ساتھ قضا کرنی لازمی ہے, ضروری ہے. مطلب ٹھیک ہے آپ کل بھی کر سکتے ہیں لیکن کرنا چاہیے ایک ساتھ ہی, تو اس میں تو کوئی اجتہادی اختلاف نہیں. فار ایگزامپل شافعی پیپل سے دیٹ دے کین کمبائن مغرب اینڈ عشاء. ہاں وہ ایک الگ چیز ہے کہ شافعی مسلک کے اندر جو ہے وہ سفر کی حالت میں جب, یعنی جس کو شرعی سفر کہتے ہیں, جس کے اندر کے چار رکعت کی جگہ دو رکعت پڑھنی ہوتی ہے نا, وہ شرعی سفر کی باقاعدہ تعریف ہے نا کہ اتنے مائل آپ اپنے گھر سے دور ہو چکے ہوں وغیرہ, تو اس میں پھر ان کے مسلک میں ظہر اور عصر کمبائن کر کے آپ ظہر کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور مغرب اور عشاء کمبائن کر کے آپ مغرب کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یا شاید یہ بھی ہے کہ ظہر اور عصر کمبائن کر کے آپ عصر کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں, یا مغرب عشاء کمبائن کر کے آپ عشاء کے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو جمع اصلی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ ان کے نزدیک جائز ہے, ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے, بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ ظہر اور عصر کو آپ کمبائن کر سکتے ہیں, لیکن ظہر کے آخری وقت میں ظہر پڑھیں اور عصر کے اول وقت میں عصر پڑھیں, اس طریقے سے آپ کمبائن کر سکتے ہیں, اس طریقے سے کمبائن نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے, اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم غلط کر رہے ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, نہیں, وہ امام امام شافعی کو فالو کر کے کر رہا ہے, ہی از گڈ, کرنے دیں اس کو, ٹھیک ہے, خود نہ کریں لیکن ان کو کرنے دیں. اہل حدیث بھی پڑھتے ہوں ظہر عصر کو, اس لیے کہ اہل حدیث کا جو مسلک ہے نا اس میں زیادہ تر انہوں نے باتیں جو ہے وہ امام شافعی کے مسلک سے لی ہوئی ہیں, یعنی انہوں نے احکام امام شافعی کے مسلک سے لیے ہوئے ہیں لیکن ایٹیٹیوڈ امام شافعی سے نہیں لیا, ایٹیٹیوڈ ان کا وہی تکبرانہ ہے, اعمال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہمیں اعمال سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اہل حدیث جو عمل کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے, ایٹیٹیوڈ غلط ہے کہ دوسرے جو یہ نہیں کر رہے ہیں ان کی نماز نہیں ہو رہی, یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس بات کے اوپر اختلاف ہے, اس بات پہ اختلاف نہیں ہے. افیکٹ اور نفس والا جو معاملہ ہے اس کے لیے پھر ذرا زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا, اور ابھی یہ تو سیدھی کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, کسی اور کلاس میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے, آخر دعوانا الحمدللہ.